وكفى.
السلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، أو كما قال عليه السلام. یہ بات چل رہی تھی گزشتہ مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر بہت سے خصوصی افضال فرمائے، فضل کی جمع افضال، بہت سے خصوصی، ساری دنیا کو اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا اللہ تعالیٰ، جہاں بھی جو آدمی نماز پڑھے اس کی نماز قبول ہو جائے گی. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ عبادت گاہ تک جانا، معبد اور مسجد تک جانا ضروری تھا. اگر آج جماعت نکل جاتی ہے تو اپنے گھر میں پڑھ لے، اسکول میں پڑھ لے، شادی ہال میں پڑھ لے، کہیں بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. یہ صحیح ہے کہ مسجد میں مردوں کو مسجد میں جماعت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے آگے پیچھے نوافل تو گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کبھی کبھی لیکن مسجد میں بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح ورکعوا مع الراکعین کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ رکوع بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس سے پہلے نماز صرف سجدے کی ہوتی تھی، اسی لیے ورکعوا مع الراکعین فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اس سے اہل علم فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا قریب با واجب ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے مردوں کے لیے جو صحت مند ہیں، کوئی عذر ان کو نہیں ہے، تو وہ جماعت سے آ کے نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے. اگر وہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی. اس لیے اس بات کو بتانا چاہیے ایسے لوگوں کو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تشویش ہوتی ہے مسجد میں، شور شرابہ ہوتا ہے، بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور خیال منتشر ہوتا ہے، ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں ہمیں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. مسجد میں کتنے بھی وسوسے آئیں ثواب وہیں زیادہ ملے گا، فرض نماز کا ثواب مسجد ہی میں زیادہ ملے گا. گھر میں بیٹھ کے پڑھنے سے، بیٹھ کے پڑھے یا کھڑے ہو کے پڑھے، کتنی مرتبہ بھی پڑھے، چاہے بجائے 17 رکعت کے کوئی 34 رکعت بھی پڑھے عشاء کی، تو بھی وہ ثواب نہیں ملے گا. جو امام کے پیچھے 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر اگر پڑھ لے تو اس کو عشاء کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ میرے بندے جمع ہو کر میری عبادت کریں. تو اس طرح بہت سی چیزیں امت محمدیہ پر خاص فرمائیں، چنانچہ تصویر بھی اس میں، تصویر کو بھی ناجائز قرار دیا. پہلی امت میں ناجائز نہیں تھی تصویر، لہذا لوگ اپنے جو برگزیدہ بندے ان کے ہوتے تھے اور نیک لوگ، انبیاء صالحہ جو ادھر چھپ رہے ہیں ان کو قریب بھیجو، ادھر چھپے نہیں ہوں بھائی، جو اس کے پیچھے ہیں نا وہ ادھر ادھر بیٹھے، چھپ کے بیٹھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، مقرر نظر آتا ہے تو بات سمجھ میں آتی. یہ آپ دیکھ لیں، جو لوگ، بہت سے لوگ بڑے بڑے اجتماع میں الٹا منہ کر کے بیٹھے ہوتے، بھائی کم از کم رخ تو سیدھا کر لو، مقرر نظر نہیں بھی آ رہا ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا. مقرر اگر نظر نہیں بھی آ رہا ہے، رخ سیدھا کرنے کا فائدہ، منہ پھیر کے بیٹھنا اس کا مطلب ہے ان کو طلب نہیں ہے، اور پھر آدمی ادھر ادھر خیالات میں لگ جاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے. اسی لیے جہاں تک ہو سکے توجہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے خاص چیزیں ایسی فرمائیں کہ تصویر کو ناجائز قرار دے دیا۔ پہلی امت میں کیا ہوتا تھا، یہ بات علی میاں ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، بات پھر کسی اور رخ پہ چلی گئی تھی، کہ اپنے بوتے کے لیے کتاب لکھی تھی حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے عالم تھے وہ، عربی میں وہ کتاب لکھی تھی، ہمیں ابتدائی تعلیم میں اس کو پڑھایا گیا تاکہ عربی اچھی ہو، بہت ہی سلیس اور آسان زبان میں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جب ان کے برگزیدہ لوگ چلے جاتے تھے، برگزیدہ اللہ کے قریب انبیاء، اس کے بعد ان کے نائبین، تو وہ شیطان ان کے پاس آتا، تصویر تو ویسے ہی جائز تھا، اس زمانے میں تصویر کشی جائز تھی، لہذا کہتا تم ان کی تصویر بناؤ تاکہ وہ یاد رہیں تمہیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں بھول جاؤ گے۔ وہ ان کی تصویر بناتے، پھر اس کے بعد کی پود سے کہتا، نسل سے، کہ خالی تصویر سے تو مزہ نہیں ہے، تم ان کا پتھر کے بت بناؤ۔ اس زمانے میں یہ بھی کسی حد تک جائز تھا، تصویر منع نہیں تھی، اس کے ساری تنوع بھی کر لیتے تھے لوگ خود بخود۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، پہلے ڈیجیٹل میں اختلاف نکالا گیا، اب پوسٹر پہ بھی تصویریں آ رہی ہیں، اور اب بت بھی بنے کھڑے ہیں کئی جگہوں پر، اگرچہ کوئی اس کو جائز سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن افسوس ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلا لفظ اسلامی ہے، اور اس میں کئی جگہ بت کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کہیں جانور کے بت ہیں، ہرن بنا ہے، شیر بنا ہے، بڑا سا زرافہ بنا ہے، یہ جو شکلیں بنی ہیں بت کے حکم میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے شہروں میں یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں، مسلمان کوئی کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کیا مطلب ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں ان کو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے کہ پاکستان اسلامی مملکت ہے، کیا اس میں بھی بتوں کا رکھنا جائز ہوگا؟ یہی بات وہ نہیں پوچھتے تھے، تو عرب میں جو ہے وہ ایک بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ، اصاف، یہ بڑے بڑے بت تھے، اور لات، عزا، حبل، یہ بڑے بڑے بت تھے، باقی ان کے چھوٹے چھوٹے چیلے بھی تھے، کئی بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ آج بھی پاکستان کے اندر، اور اب سنا ہے کہ سعودی عرب میں بھی بعضوں کا جو ہے وہ بت بنا کے رکھا جا رہا ہے، ایک شوپیس کے طور پہ، ڈمی کے طور پہ، کچھ بھی طور پہ ہو، اسلام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اس میں چاروں آئمہ متفق ہیں کہ جس کا سایہ ہو اور وہ اس میں حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو بات ڈیجیٹل سے چلی آ گئی بتوں تک، یہی ہوتا ہے، یہی ہوا پہلے زمانے میں بھی، کہ تصویر بنائی، پھر اس کے بعد دوسری نسل نے اس کا بت بنایا، پھر اس کے بت کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ، تاکہ دن کا آغاز اچھی طرح ہو، جیسے مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے دن کا آغاز کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی مہربانیاں سمیٹتا ہے، تو اس وہ بھی جا کے سامنے کھڑے ہوتے اور گویا ایک نیک شگون حاصل کرتے۔ پھر اس کے بعد کے لوگ آہستہ آہستہ اس سے جو ہے اس سے ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتے، کوئی ذرا سا جھک جاتا، یہ سب باتیں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ اس کے بعد اگلی پود اور نسل جب آتی تو باقاعدہ پرستش شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا کہہ کے انہی کو بت خدا مان لیا جاتا۔ پھر جب وہ گمراہ ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نیا نبی بھیجتے، ان کو منع کرو، وہ سنتے نہیں تھے، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں سے ہمیں روکتے ہو عبادت سے، یہ تو ہماری عبادت ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے۔ جیسے آج مجاور بھائی کو منع کیا جائے کہ تم یہ قبر پہ کیوں بیٹھے، بھائی یہ تو بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، تو کیا بزرگ پرستی انہوں نے سکھائی، یا انہوں نے خدا پرستی سکھائی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ آج بھی مسلمانوں نے وہی کر لیا جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، آپ نے منع کیا تھا میری قبر کو میلہ مت بنانا، عیدگاہ مت بنانا۔ لہذا آج دیکھیے الحمدللہ وہاں سب چیزیں جو ہیں شریعت کے مطابق، اور کوئی اس طرف کو رخ کر کے دعا بھی نہیں مانگ سکتا، لیکن یہاں دیکھیے مزاروں پہ ہر جگہ دعائیں مانگی جا رہی، بھائی دعا مانگنا ہے، مسجد میں بھی دعا، گھر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مسجد میں زیادہ قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی چلے جائیں اور قبول ہوتی ہے، مسجد حرام چلے جائیں اور قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کوئی غلط بات نہیں، لیکن دعا اللہ سے مانگی جائے گی، اس لیے کہ جہاں بزرگ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں رحمت برستی ہے وہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بس یہ بات۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے دعا قبول ہوگی، کہیں اور دعا کرنے سے دعا اتنی قبول نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ کہیں اور جا کے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ مسجد میں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، بتا رہا ہوں، صلاۃ حاجات کہیں بھی پڑھیں، گھر میں پڑھیں دو رکعت صلاۃ حاجات اور اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود ہے۔ ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، اگر یہ بے کس اور مجبور نہ ہوتے تو قبر میں کیسے چلے جاتے؟ بیمار بھی پڑھتے ہیں اولیاء اللہ، ہر آدمی کا مرنے سے پہلے بیمار پڑھنا ضروری ہے، اچانک بھی ہوتا، بیماری ایسی آئی کہ ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، بیمار بھی پڑھتے ہیں اور قبر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قیامت تک، قرآن کریم یہ آیت، ایسی آیت کئی جگہوں پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے جو کسی کو حاجت روا مشکل کشا کسی دوسرے کو سمجھے گا، حاضر و ناظر مشکل کشا حاجت روا، اللہ تعالیٰ اس شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، سجدہ کرے گا غیر اللہ کو۔ آپ علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا، سب روایتیں موجود ہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اپنی چلانا چاہتے، کیا حرج ہے اس میں؟ حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف سجدہ کرنے سے تو منع کیا ہی، جب صحابی نے آ کے پوچھا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا تھا، وہ لوگ تو اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو فاسق و فاجر کافر لوگ ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا، سجدہ کسی مخلوق کو، مخلوق کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اچھا، یہ سجدہ بھی خاص، یہ بھی پہلے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور پہلے انبیاء کے زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی فتنے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا، لیکن پھر امت نے وہیں پکڑ لیا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، یہاں پورے میں نے الحمدللہ کئی سال پہلے اس کو بیان کیا، اس میں سارے کے سارے بھائی سجدے میں چلے گئے ان کے سامنے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس زمانے میں جائز تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا۔ سجدہ کیوں نہیں، کیوں کہ اسی سے پھر اور راستے کھلتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں تو سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں، میں وہ سجدہ نہیں کر رہا ہوں نماز والا، بلکہ میں سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں، تو آپ نے سب کو منع کر دیا، کوئی سجدہ نہ کرے۔ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا، بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا، یہ مقام بتایا، کرنے کو نہیں فرمایا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے میاں بیوی میں، اور شوہر کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، لیکن قوام سے مراد ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر نہیں کہ صرف حکم چلائے، بلکہ طریقے کے ساتھ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، یہ حکم بھی دے دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ہاں بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو آگے جا کے یہ ہوتا گیا کہ لوگوں نے وہی پرستش شروع کر دی، پھر نبی جب آتا پھر وہ بہت مشکل سے مانتے، بعضے مانتے بعضے نہیں مانتے، اسی لیے بعضوں پہ عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ امت محمدیہ کا آسان فرما دیا کہ تصویر کو ناجائز قرار دے دیا، تاکہ تصویر نہ بنے گی نہ بت بنیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے، جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا ہے، یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب نہ دیجئے گا، ورنہ بنی اسرائیل اور ساری امتوں کا کوئی گناہ باقی نہیں ہے جو آج موجود نہیں، سب گناہ کو امت مسلمہ کر رہی ہے، کسی نہ کسی، سود ہے، رشوت ہے، کم تولنا ہے، کاروبار کی خرابی ہے، سب گناہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اجتماعی عذاب، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا کہ اجتماعی عذاب اس امت پہ شکلوں کے بگڑنے وغیرہ کا نہ آئے، ورنہ پہلی امتوں پہ یہ بھی آیا، لہذا یہ شرک کا گناہ ایسا خطرناک ہے، ان اللہ لائے نہیں کہتے اس کو، اور جہاں لائے نہیں آ جائے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھ لی، کس پر؟ اس مشرک پر جو منافق بھی تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ میرے ابا نے کہا ہے آپ میرا جنازہ پڑھائیں اور اپنا کرتا بھی مجھے دیں۔ آپ علیہ السلام کی رحمت کی شان ایسی تھی، آپ رحمت للعالمین تھے، صرف رحمت للمسلمین نہیں تھے بلکہ عالمین تھے، لہذا غیروں پر بھی آپ کی رحمت تھی، لہذا آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا کہ جا اگر اس کرتے کے پہننے سے تیرے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے تو لے جا میرا کرتا۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنے نہیں ہوتے جو ہمارے پاس، چلو الماری سے دوسرا نکال کے پہن، کرتے اور دھوتی ایک کیا ہو تہبند بانا آپ نے باندھا تو بہت کم ہوتا تھا، لیکن آپ نے دے دیا کرتا اتار کے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ابا نے وصیت کی ہے کہ آپ جنازہ پڑھائی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جب انتقال ہو گیا جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون آدمی تھا؟ اس نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا اور یہ منافق تھا، آپ اس کی جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جس نے ہماری اماں پر اور آپ کی زوجہ محترمہ پر اور بنت صدیق عفیفہ کائنات پر الزام لگانے والا سرغنہ یہی تھا سب سے بڑا، اور پورا اتنی مشکل وقت اسلام پہ گزرا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہاری غیرت کا تقاضا ہے اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں۔ بہر آپ نے جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رائے پر کہ اب آپ کسی بھی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ آپ جنازے میں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، آپ ایک مرتبہ کیا سبعین برہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں ہم معاف نہیں کریں۔ اللہ کا محبوب معافی مانگ رہا ہے، مشرک کی معافی نہیں ہوگی، تو پھر اور کسی کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ ایسا گناہ، اتنا خطرناک گناہ ہے، اس لیے عقیدے کا درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج یہ عقیدہ ایسا عام ہو گیا کہ فلاں سے بھی ہوتا ہے فلاں سے بھی ہوتا ہے، اس لیے الحمدللہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ تبلیغ والے پہلے تو کہتے تھے کہ مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، اب کہتے ہیں زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ واقعی زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ زندہ بھی کون کسی کے کام آتا ہے؟ تو ایسے وقت میں ہری جھنڈی دکھا دیتے ہیں، صرف اللہ سے، باقی سبب کے درجے میں کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی سبب کے درجے میں ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بات الگ ہے، لیکن اس سے مدد مانگنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام کی محنت کہ آپ نے جب یہ خطبہ دیا تھا جو میں نے پچھلی دفعہ روایت پڑھی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ لو، سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں نائلہ اور اساف کے بت کے ساتھ تقریباً 360 بت، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس زمانے سے جو تحریک چلائی، صحابہ نے بتوں کو ختم کیا، یہاں تک ختم کیا، اتنا ختم کیا بتوں کو کہ جب آپ آخری خطبہ دے رہے تھے کوئی ایک بت بھی پورے عرب میں موجود نہیں تھا۔ 23 سال کی آپ کی محنت ایسی تھی صحابہ نے، اور یہ کیونکہ آخری خطبہ کب دیا؟ فتح مکہ کے بعد، جب فتح مکہ ہوا آپ خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گرا رہے تھے، آپ نے تصویروں کو مٹایا۔ اب آپ سوچئے جو قوم ملت ابراہیمی کو اتنا پسند کرتی تھی، حج کرتی تھی، عمرہ کرتی تھی، طواف کرتی تھی، وہی قوم جو ہے وہ کیا اس نے وہاں پہ کعبے میں دو بت ایسے بنے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی شبی تھی، ایک اسماعیل علیہ السلام کی شبی، اور دونوں کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر تھے۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ بت گرانے کی بات کرتے تھے، اپنے ابا سے اسی لیے وہ لڑتے تھے اور حجت کرتے تھے، اور اپنے ابا کی بہت ہدایت کی کوشش کی، لیکن ان کے والد بھی ہدایت پر نہیں آیا ذر، لیکن وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جوئے کا بت تھما دیا اور ان کا بھی بت بنا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا دیا۔ جب گمراہی آتی ہے تو ایسی آتی ہے، جس ملت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں کہ جو بالکل کہتے ہیں کہ میں بالکل شرک سے میں بہت زیادہ بیزار ہوں ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی یہ تھا، سب کو نبی علیہ السلام نے توڑا، سب کو نزد نبی علیہ السلام نے توڑا, منہ کے بل گر کے ہو اللہ ہو. کس کی ہیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے, اقبال کہتے کس کی ہیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے, منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے. نبی علیہ السلام نے گرایا مٹایا, تصویریں بنی تھی. آج بھی آپ دیکھیں بعضوں کی عبادت گاہوں میں تصویریں بنی ہیں, بعضوں عبادت گاہ میں تصویر بنی. یہ وہی دور ہے, یہ وہی عہد جہالت کا دور ہے. تصویر بنی ہوئی ہے عبادت گاہوں میں, برگزیدہ لوگوں کی ہے لیکن ناجائز ہے. اسی لیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ تصویر اداکار یا اداکارہ کی ہو یا پیر صاحب کی ہو, کسی کی طرف بھی منسوب ہو, ناجائز ہے. اس کا لٹکانا اور جہاں پہ وہ لٹکی ہوتی ہے تصویر, جس گھر میں, اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بھی سمجھ لیجئے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کوئی سمجھو چل سمجھے چلو اچھا ہے, جیسے ایک وقوف نے کیا کہ میں کتا اس لیے ساتھ رکھتا ہوں, تصویر بھی لٹکا کے رکھتا ہوں تاکہ فرشتہ آئے نہیں تو میری موت نہیں آئے گی. تو اس نے کہا کہ بھائی جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا وہ بھی تیری روح نکالے گا, موت کا فرشتہ آئے گا رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. یہ سب بھی اتنی سی بات نہیں سمجھتے. لہذا اس تصویروں سے گھروں کو, اور گھروں میں اب الحمدللہ علماء کی محنت اور کچھ علمی شعور آنے کی وجہ سے اکثر گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی کم ہیں, لیکن پھر بھی ہوتا ہے کسی نے بچے کی تصویر لگائی. میں ایک رشتے دار کیا گیا, ان کی تصویر لگی. میں نے کہا یہ پہلے اس کو الٹیں, ختم کریں, تب میں یہاں بیٹھوں گا, کیونکہ حضرت عمر نے اس گھر میں جانے سے منع کر دیا جہاں تصویر رکھی ہوئی تھی. ناشتہ کی دعوت تھی, حضرت عمر نے فرمایا میں یہاں ناشتہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں تصویر لگی. آپ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے اور گھر میں کتے کا بچہ تھا اور وہ ایسے آ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں گھر بند تھوڑی ہوتے تھے, کھلے دروازے ہوتے تھے. حضرت جبریل امین دیر سے آئے, جب وہ نکل کے گیا آپ نے فرمایا تم نے آج اتنی دیر کر دی, تم تو وعدے کے پابند ہو. حضرت جبریل نے فرمایا کہ جہاں کتا ہو تصویریں ہوں وہاں ہم داخل نہیں ہوتے. نبی کی موجودگی میں جبریل امین نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کس نے بے انتظامی کی؟ ٹی وی میں کیا آتا ہے؟ تصویریں نہیں آتی, دن رات ٹی وی چل رہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کوئی کسی نے کچھ کرا دیا ہے مولانا صاحب, چل کے آپ کچھ پڑھ دیں. یہ کام بھی مولانا کا ہے. میں کہتا ہوں ٹی وی کو ہٹا دو, ان تصویروں کو ہٹا دو, اور تلاوت کی آواز تمہارے گھر سے آئے, پھر دیکھو کیسی رحمت برستی. روایت ہے, جذباتی بیان نہیں کسی مولوی صاحب کا, کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور خوب کی جاتی ہے, صبح اہلیہ پڑھ رہی ہے, شام کو شوہر پڑھ رہا ہے, دن کو بچہ پڑھ رہا ہے, وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے ہم زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مورد جب بنے گا, جب وہاں تلاوت ہو رہی ہے, وہاں دین کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں, جب دن رات ٹی وی چل رہا ہے, گانا بج رہا ہے, نحوست نہیں اترے گی تو برکت کہاں سے اترے گی؟ لہذا بیت اللہ سے پھر آپ نے ان چیزوں کو مٹایا, اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے جب فرمایا کل عمر الجاہلیہ تحت قدمی, تمام جاہلیت کی رسمیں میرے قدموں کے نیچے ہیں. آپ نے سود کو ختم کر دیا, سود کو اسی دن آپ نے ختم کر دیا تھا, اور پاکستانیوں نے گلے سے لگایا. یہی وجہ ہے آئے دن بجلی اور گیس کیوں بڑھ رہا ہے, کیونکہ سودی قرضہ دینا ہے, لہذا قرضہ لے کے پھر دیتے ہیں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے, اگر سب پاکستانی ایک ہو جائیں اور ہمارے بڑے بھی ساتھ آئیں تو سود اگر ختم ہوگا تبھی ترقی شروع ہوگی. سود کے ساتھ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ حرب من اللہ ورسولی فاذنوا بحرب فان لم تفعلوا, اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو حرب من اللہ ورسولی, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ مول کے کوئی بھلا ترقی کر سکتا ہے؟ لہذا آپ نے سود کو اسی دن حرام قرار دے دیا. اب حضرت عباس یہ کام کرتے تھے, جب کرتے تھے, کیونکہ اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت کرنا کوئی وہ متعون نہیں کیا جائے گا. آپ کے چچا تھے, آپ نے سود پہ دے رکھا تھا قرضہ. حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے پہلے میں اپنے چاچا کا سود معاف کرتا ہوں, صرف اصل رقم ان کو دے دی جائے وہ دے دیں گے, اور اس کے بعد اب سودی کام سب سے کے لیے ختم. اور لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو آپس میں نہیں غیروں سے کرنا کیسے؟ نجران کے یہودیوں سے عیسائیوں سے آپ نے جب معاملہ کیا, اس میں یہ بھی معاملہ تھا سودی معاملہ کوئی نہیں ہوگا, لہذا غیر مسلم سے سود لینا بھی حرام ہے. حکیم الامت سے جب کسی نے پوچھا کہ غیر مسلم سے سود لینا کیوں حرام ہے, حضرت حکیم الامت نے فرمایا غیر مسلمہ سے بدکاری کرنا کیوں حرام ہے؟ کہہ رہے ایسا ایسا جواب دیتے ہیں نا, بالکل لگنے والا جواب دیتے ہیں. یہ کوئی جواب ہے؟ یہی جواب ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے غیر مسلم عورت سے بھی منہ کالا نہیں کر سکتے, غیر مسلم سے بھی سودی کاروبار نہیں کر سکتے. اللہ نے مانے حقوق اللہ ہے یہ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ نہیں اب تو سب بہت یہ کہتے ہیں اس سے کر رہے ہیں، انٹرسٹ ہے یہ تو بہت شوق سے کر رہے ہیں، شیخ الاسلام سے کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ، اتنا بڑا علم آ گیا بیت المکرم میں شیخ الاسلام سے ملے کہ آپ لوگ اس کو سود کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ظلم تھا، اب تو انٹرسٹ ہے، اب تو دنیا اس پر چل رہی ہے، آپ لوگ اس کو ابھی مولانا حضرت نے یوں ہاتھ ملایا، جب مسئلہ آپ کو معلوم ہے تو بحث کا فائدہ نہیں ہے، آگے بڑھ گئے، جواب جاہلاں باشد خاموشی، شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایسے آدمی سے آدمی بحث کرے گا جو اتنے بڑے عالم سے جو ساری دنیا میں سود کو مٹانے کے لیے کام کر رہا ہے اس سے بحث بازی کر رہا ہے؟ الحمدللہ، افسوس ہے نمازی لوگ بھی پتہ چلتا رہتا ہے، نمازی یہیں کھڑے ہو کے ایک صاحب پوچھنے لگے 4.5 لاکھ میرا رکھا ہے بینک میں، یہ 12 سال پہلے کی بات ہے، نہیں نہیں مسجد بنی تھی 2011-12 میں، میرا 4.5 لاکھ رکھا ہوا ہے، میں اس سے انٹرسٹ لے کے کھاتا ہوں، سود نہیں کہہ رہے، انٹرسٹ لے کے کھاتا ہوں، تو اس میں کتنا سود، اتنا زکوٰۃ کتنی دینی ہے مولانا صاحب؟ میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بینک میں رکھ کے اس سے انٹرسٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ کہنا ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن کہاں رکھے ہیں، لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور کیسے ملتا نہیں ہے، لہٰذا ہم بینک سے لے کے، تو بینک سے جو سود لیتا ہے وہ ایسا ہی ناجائز ہے جیسے ٹیٹی دکھا کے کوئی لوٹتا ہے، یہ ناجائز ہے، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری سے بڑھ کر ہے، جب ایسے ایسے ارشادات موجود ہیں پھر بھی مسلمان تھوڑا سا پریشان ہوا، سودی قرضہ لے لیا، اب لے تو لیا دے گا کہاں سے، اب وہ ایسے پہنچتے ہیں، عام آدمی تو پھر بھی تھک کے بیٹھ سکتا ہے، بینک والے نہیں چھوڑتے، گھر بیچ دیں گے، عزت بیچ دیں گے، لیکن ان کو پیسہ چاہیے، سود دینے والا ایسا ہی دل کا خراب ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے اور خود غرض ہوتا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے یہ نہ دے سکے تاکہ اس کے گھر پہ میں قبضہ کروں، وہ یہ چاہتا ہے اکثر کہ یہ نہ دے سکے، بھائی تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ ہے، تھوڑا سا آگے بھی آ سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ تو اتنا بڑے، کتنے بڑے گناہ میں امت، ہم من حیث القوم مبتلا ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے اسی وقت منع کر دیا تھا سودی آمدنی سے، اور آپ نے شرک سے منع کیا تھا، اسی خطبے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ شرک کے گناہ، شرک سارے بتوں کو آپ نے توڑوا دیا، اور اسلام نے پھر یہ تعلیم دی، عورتوں کو حق دیا، نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حق دیا، اور رنگ و نسل کے جھگڑے بھی آپ نے ختم فرمائے، حضرت بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، بلال کھڑے ہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو، رنگ و نسل کچھ نہیں ہے، وہ کالے حضرت بلال جو بظاہر کالے تھے لیکن ان کا دل گورا تھا، آپ نے جب آزاد کیا، صدیق اکبر نے آزاد کر کے، اپنے پیسے سے تاجر تھے نا، آزاد کر کے لے آئے، تو حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک گورے دل والا اور کالے چمڑے والا غلام آزاد کر لیا، اس کے بدلے میں ایک رومی اور عیسائی جو کہ کالے دل والا تھا گوری چمڑی والا تھا بدلے میں دیا، پیسے بھی دیے، لیکن اس کو ظلم سے آزاد کرا کے لے آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ میرا بھی کچھ شامل کر لیتے اس میں، یعنی آپ کو اتنا پسند آیا کہ میرا بھی کچھ حصہ اس میں لگا لیتے، آپ کو اتنے پسند تھے کیونکہ اسلام کے لیے مار کھائی تھی، اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، آپ نے فرمایا فتح مکہ کے دن کہ بلال اوپر چڑھو اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، مائک اسپیکر تو کوئی تھا نہیں، یہی بلندی پہ اذان دینے کا زمانے میں وتیرا تھا، لہذا اب مشرکین کی جو ہے نا نانی یاد آ رہی ان کو، ارے ہم یہاں پہ کسی اور کو گوارا نہیں کرتے تھے، یہ کالا حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں یہ کب کام، جو معزز کام ہی ہے، یہ اہل قریش کر سکتے ہیں، قریشی اگر مارا جاتا تھا تو 2 قتل کیے جاتے تھے اس کے بدلے میں، یہ نسل و رنگ کا فرق تھا، ایک قریشی مارا جاتا 2 قتل کیے جاتے، اور کوئی قریشی کسی کو مار دیتا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، تھوڑے بہت پیسے دے کے جان چھڑا لیتے، کوئی دیت لازم نہیں آتی، یہ رنگ و نسل کا مسئلہ بھی نبی علیہ السلام نے حل فرما دیا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اللہ کا مقرب وہ ہے جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا تقوی سے رہتا ہے، جتنا گناہ سے بچتا ہے، یہ سب سے اللہ کا پیارا ہے، عربی ہونا اور مال والا ہونا اور سید ہونا بھی، بہت سے لوگ سمجھتے ہم سید ہیں, ہمیں کیا, ہم تو شاہ صاحب ہیں. اگر سید بھی نماز نہیں پڑھتا, جولاہا نماز پڑھتا ہے, اللہ کے نزدیک وہ جولاہا افضل ہے. یہ تو سید کو اور آل رسول کو بدنام کر رہا ہے. سید ہونے پہ حدیث شریف نقل کی شیخ الاسلام نے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. عمل پیچھے کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اور جو روزے نہیں رکھ رہا ہے, جو حلال کا اہتمام نہیں کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, یہ سید کی سیادت پہ حرف لگا رہا ہے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, بلال اوپر چڑھو اور اذان دو. ایک آدمی اپنا منہ چھپانے لگا, وہی جاہلیت عہد جہالت, اور وہ مشرک کہا کہ اچھا ہوا میرے ابا اس سے پہلے مر گئے, کہ انہوں نے یہ زمانہ نہیں دیکھا کہ ایک کالا حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دلوائی, آپ نے یہ ختم کر دیا رنگ و نسل کا اختلاف. کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے, یہ اسلام کے لیے قربانی دینے والا ہے, آپ کا پیارا ہے. آپ نے پوچھا, بلال میں جنت میں گیا, میں نے اپنے جانے سے پہلے تمہارے قدموں کی چاپ سنی, لہذا تم کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کی قدموں کی چاپ آپ نے پہلے سے سنی. حضرت بلال نے کہا, مجھے کوئی خاص عمل یاد نہیں ہے, لیکن جب میں وضو کرتا ہوں تحیت الوضو نماز پڑھتا ہوں, شاید یہی وجہ ہے. لہذا آدمی جب وضو کرے اور یا مسجد میں آئے تو دونوں نیتیں کر سکتا ہے, وضو تحیت الوضو بھی اور تحیت المسجد میں دو رکعت نماز آ کے پڑھ لے. ایسے وقت میں جب وقت مکروہ نہ ہو یا کوئی دین کی بات نہ ہو رہی ہو تو دو رکعت آ کے پڑھ لے, یہ مستحب ہے, پڑھنا چاہیے. یہ حضرات کیسے اللہ کے پیارے بن گئے, انہوں نے دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی. آج ہماری قربانی شروع سے صبح سے شروع ہوتی ہے کمانے کے لیے, اور رات میں سوتے بھی یہی فکر لے کے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا اور کیسے ہمارا گزارا ہوگا, اور ہمارا تو جیسے تیسے ہو گیا, اب اولاد کا کیا ہوگا. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہم بستر پہ سو رہے ہیں, کل قبر میں بھی سونا ہے, ہمارے پاس کیا عمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں, کیا عمل ہے. صحابی تڑپ رہے ہیں, کروٹیں لے رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا, ابا جان نیند نہیں آتی؟ فرمایا, جو قبر کا عذاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہو اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے. کل میں روایت بیان کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کو, واللہ تعلمون ما علم. اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں, نبی علیہ السلام نے فرمایا, لذحق تم قلیلا, تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. ہر وقت ہنستے رہتے ہو غفلت کے ساتھ, گٹکا کھا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ذکر تلاوت کچھ نہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھی, ہنس رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے ہنس رہا ہے, یہ ہنسنا گناہ ہے. ورنہ کوئی سارے اطاعت و عبادات کے ساتھ ہنسے تو کوئی بری بات نہیں ہے, ہنسنا بولنا بھی انسان کا حصہ ہے اور کرنا چاہیے. فرمایا, اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے معلوم, واللہ لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تمہارا ہنسنا کم ہو جائے, تمہارا رونا زیادہ ہو جائے, تمہارا رونا زیادہ ہو جائے. اور تجارون اللہ تعالیٰ, اللہ خرج تم السودات, تم جنگلوں کو نکل جاؤ جو مجھے معلوم ہے, اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم جنگلوں کو نکل جاؤ. و تجارون اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے پھرو کہ ہمارا کیا بنے گا. کبھی ہم یہ بھی تو سوچیں کہ ہم قبر میں جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. اولاد جس نے ہمیں کھلایا ہے, ہمیں جس نے سر چھپانے کی جگہ دی ہے, وہ اولاد کا بھی وہی پالنے والا ہے, لیکن ہمیں یہ اعمال جو وہاں کام آنے والے ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں. فجر کی نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, بہت اچھا, یہ سب اعمال حسین شکل میں سامنے آ جائیں گے, اور جب وہ گھیر لیں گے فرشتے خود ہی سمجھ جائیں گے, بھائی یہ تو اللہ کا پیارا ہے. رابعہ بصریہ کا قصہ نہیں سنا آپ نے, رحم اللہ تعالیٰ علیہا, یہ بزرگ عورت ہے جو مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب قبر میں گئیں, لکھتے ہیں عقیب الامت, قبر میں گئیں تو فرشتے آ گئے, مر ربو کا ماں دینو کا مر, ارے تم پوچھ رہے ہو مجھ سے میرا رب کون ہے, میں تو ابھی دو گز نیچے آئی ہوں, تم آسمان سے اتنے نہیں, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے, میں تو ساری زندگی یہی کرتی رہی, میں تو ساری زندگی یہی کرتے. ایسا مسلمان ہو, بڑے پیر صاحب کا مرید انتقال ہو گیا, فرشتے آ گئے خواب میں, کسی نے دیکھا کیا کہا, کہ مجھے پوچھ رہے ہیں سوال کے لیے. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں, بڑے پیر صاحب کا مرید نماز چھوڑ سکتا ہے, متقی ہوتا ہے وہ, لہذا وہ اتنا کافی تھا کہ میں بڑے پیر صاحب کا مرید. ارے جناب الحمدللہ, ان اللہ والوں کے تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا, لیکن ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے, کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں ہے, ہمارا معیار بھی اتنا اونچا ہو گیا کہ سب سے بڑے نیک تو ہم ہی ہیں, لہذا ہمیں اللہ والا کہاں سے ملے گا. لیکن کسی کے پاس بیٹھنا پڑے گا, دین کو سیکھنا پڑے گا. پڑے گا، درد دل حاصل کرنا پڑے گا، نمازوں کو نماز بنانا پڑے گا۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا سر سجدہ کرتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، عام لوگوں کا سر سجدہ کرتا ہے، جسم سجدہ کرتا ہے، اللہ والوں کی روح بھی سجدہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ وہ سجدہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا